أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مطائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه نوامي فضله وامتنان منه، لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون مورثا هالكا، ولم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعوره زيادة ولا نقصان، جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أسلم في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم كثيرا. تیسویں محرم نمی تقریر بعنوان حی علی الفلاح آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. ہمارے پاس کل کا آخری دن ہے اور ان زحمتوں کو تمام ہو جانا ہے. یہ باعتبار مقتل انتہائی اہم تاریخ، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ آنے والی تاریخیں اب ایک دونی اہمیت کی حامل ہیں. آپ کی نگاہ ہونی چاہیے مقاتل پر. جو کچھ بھی درج ہے اس کو نہ صرف یہ کہ درک کرنے کی ضرورت ہے بلکہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. کربلا کو تسلسل سے ذہن میں رکھنے والے وہ تاریخوں کو بھی تسلسل سے رکھتے ہیں اور ہمارے پاس ان کی بڑی اہمیت ہے. ہم ایک مطلب آواز بلند صلوات، ہمارے پاس بڑی ہی ذمہ داری کا ثبوت دیا جاتا ہے، خاص طور پر مصائب کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے، اور آپ کی توجہات کو اس جانب یعنی یوں سمجھیے کہ پھیرتے ہوئے کہ خاص طور پر ذرا سی میں سمجھتا ہوں کہ روایت کہہ لیجئے، حکایت کہہ لیجئے، اور اس تعلق سے اگر آپ مصائب کہہ لیں تو گزارش یہی ہے، اور میں اس کو چونکہ بڑی ہی اہمیت دیتا ہوں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ مجالس اور وہ محفلیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کہ جہاں پر بہت خاص خیال رکھا جاتا ہے سوز و سلام اور مراسی کے انتخاب میں، خاص طور پر تاریخوں کو سامنے رکھ کر، جہاں پر الحمدللہ اس کوشش کو نہ صرف یہ کہ باقی رکھا گیا بلکہ اس پر بھرپور ایک طرح سے عمل کی صورت بھی ہوتی رہی، اور عملی طور پر ہم نے دیکھا کہ بڑا مربوط رہا یہ سلسلہ. کل تیسری محرم ہے اور ظاہر ہے کہ ہماری تقریر، جیسا کہ میں نے کیا، آخری تقریر ہے. تو اب آج کی تقریر اور کل کی تقریر، کل میں عمومی طور پر تو پورے کلام کی تلخیص پیش کرتا ہوں، لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو سکے اور اگر کچھ بات یعنی اگر آگے بڑھ جائے اور اس تعلق سے ختم ہو تو اسے اپنے دل و دماغ سے باہر کسی صورت پر بھی نہ رہنے دیجئے، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے کچھ دن ہی ایسے گزرے کہ جس میں ہم نے وقت صرف کیا ہے اور بہت ہی مثبت انداز سے صرف کیا ہے چیزوں کو آپ تک پہنچانے کے تعلق سے. کل کی گفتگو آپ کے پیش نظر ہے، میں ظاہر ہے کہ اس میں کوئی تفصیل تو نہیں ہے، لیکن اتنا صرف کہنا چاہتا ہوں کہ ہم گفتگو حی علی الفلاح کے عنوان پر کر رہے ہیں، اور وہ فلاح का रास्ता, ये जो नजात का रास्ता है, जिसके लिए बाकायदगी से कहा गया कि देखो इसने एक तख्तीस को हम कायम किए देते हैं, ये कुरान राह फला की तरफ ले जा रहा है, नजात का रास्ता दिखा रहा है, लेकिन उनके लिए कि जो इस रास्ते को इख्तियार करना चाहें, उनके लिए जो फलाह को इख्तियार करना चाहें, उनके लिए जो अपने लिए आकिबत को तलाश करना चाहें, और उसके लिए भी जाहिर है कि उस सूरत को बाकी रखा गया ये कह कर के देखो, हाजा बयानुन लिन्नासे वहदम व मौइज़तुन लिल्मुत्तकीन, इंसानियत के लिए ये बयान है और साहिबान तक़वा के लिए इसमें हिदायत भी है, मौइज़ा भी है, इसमें जाहिर है कि रहनुमाई भी है और नसीहत भी है। ये हमारे पास जाने के इससे बढ़ के क्या सोर्स होगा कि बयान करने वाली कुव्वत ये कहकर आप तक पैगाम को पहुंचा रही है कि देखो हर कसो नाकस अगर ये समझने लगे कि ये हमारे लिए हिदायत का बायस है तो ऐसा नहीं है, तुम्हारे लिए किताब मुहतरम है, किताब के मौजूआत मुहतरम है, किताब की आयात मुहतरम है, किताब के सूरे मुहतरम है, चाहे कि तुम इन्हें सुबह से शाम तक पढ़ते हो, अपने आंखों से लगाते हो, चूमते हो, अपने कलेजे से भी लगाते हो, हम जानते हैं कि कभी कभी तुम इससे मदद भी मांगते हो और बसूरत इस्तकारा ही सही वो मदद तुम लेते रहते हो, लेकिन अगर कोई ये कहे कि सब कुछ करने के बावजूद और सब कुछ हो जाने के बावजूद हम मुत्तकी हैं तो ऐसा तो नहीं है, जाहिर है कि तुम तय करने वाले नहीं हो, तुम्हारा इल्म तय करेगा सूरत अमल के नतीजे में, अगर वो सूरत अमल ही कायम न हो इल्म के हासिल करने के बाद तो जाहिर है कि तकवा और तकवा के ताल्लुक से मेयार तकवा पर क्या गुफ्तगू की जा सकती है। लिहाजा कल मैंने इमाम याज़दहुम के जिस कौल को आपकी खिदमत में पेश किया, कहीं भी खतन और किसी भी तरह से मेरा इरादा ये नहीं था कि मैं किसी सूरत इश्तिहाद या तकलीफ के मौजू पर गुफ्तगू करूं, मैंने सिर्फ आप तक एक बात को पहुंचाने की कोशिश की है कि ये वो तकवा है कि जो सबसे पहले आप ही को महफूज बनाता है। अगर इस पर इंसान का ईमान कामिल हो जाए, इस पर अगर उसका अकीदा राफिक हो जाए तो यकीन जानिए हमारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। इसीलिए एक लफ्ज को मैंने इस्तेमाल किया और जाहिर है कि उस लफ्ज को इस्तेमाल करने के बाद मुझे कौल मासूम का सहारा लेना पड़ा ताकि हमारे सुनने वाले उसको अपने दिलो दिमाग में और अपने हाफिजे में महफूज कर लें। तब मैंने कहा सियानत जात का मतलब यह है कि ऐसी सूरत के जिसमें जात की निगरानी हो, हिफ्ज़े जात हो, निगहबानी जात हो, उसमें कैफियत ये हो कि आप अपने नफ्स की जान बन जाएं, आप अपने नफ्स के निगहबान बन जाएं, आप अपने नफ्स के सारबान बन जाएं, आपका नफ्स आपका गैर नहीं है, आप ही में है। इस सेल्फ को कंट्रोल करने की जरूरत है, जिसको मैंने कल ये कहा था कि ये सेल्फ मॉनिटरिंग का एक पूरा यूं समझिए कि एक तरीका कह लीजिए, हिकमत कह लीजिए, और उस हिकमत का खुलासा सूरत तकवा में रख दिया गया ये कहकर कि कोई बाहर की कुव्वत तुम्हारी जात की हिफाजत करने वाली नहीं है, कोई बाहर की ताकत तुम्हारे जात का मुहाफिज बनने के लिए न तैयार है न हमने उसको आमादा किया है, तुम खुद हो कि जो अपनी जात के मुहाफिज बन जाओगे, नतीजे में ये होगा कि जात भी महफूज और होने वाला फेल महफूज, नतीजे में जो फेल हुआ यानी किस चीज के नतीजे में, कौल के नतीजे में, वो कौल भी महफूज। तो कौल फेल जिसको आप सूरत अमल कहते हैं, हर दो चीजें महफूज से महफूज तर होती चली जाती हैं, ये है तकवा या मेयार तकवा। इसमें एक लफ्ज से खास तौर पर मेरा नौजवान जरा सा मुतफक्किर भी है और मुतलाशी भी है कि आखिर वो लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है जिस लफ्ज को हमने بار بار یوں سمجھیے کہ تقویٰ کے ذیل میں پڑا ہے اور وہ لفظ ہے خوف. اس لفظ کو استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں صرف ذرا سی وضاحت کر دوں کہ یہاں پر مجھے لفظ خوف سے کوئی پرخاش نہیں ہے, میری کوئی ذاتی یوں سمجھیے کہ کوئی دشمنی اس لفظ سے نہیں ہے. یہ لفظ قرآن کا دیا ہوا لفظ ہے, یہ قرآن کا دیا ہوا لفظ ہے, پورے تصور کے ساتھ یہ لفظ موجود ہے. مگر تقویٰ کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے اگر کوئی یہ کہے کہ آپ اس کا براہ راست ترجمہ خوف کر دیں تو میرے لیے یہ بہت تکلیف دہ عمل ہو جاتا ہے, اس لیے کہ وہ کہ جو کہتے ہیں پرہیزگاری, وہ جو کہہ رہے ہیں فرما برداری, اس کو پھر آپ ایک مرتبہ ایک صورت دیں اور کہیں کہ اس سے مراد خوف ہے تو بڑی ہی پریشانی ہو جاتی ہے. ہاں, اس لفظ کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ اس لفظ کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں عمل کرنے والا انسان آخرت پر نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو پابند کرے اور اس تصور کے ساتھ کہ جس میں وہ ہر وقت یہ سوچ میں مبتلا رہے, یعنی لفظ آزمائش کے لیے میں کہہ رہا ہوں, اس لفظ سے مبتلا کو استعمال کر رہا ہوں, تو ہر آن اس آزمائش میں رہے کہ جو میں کر رہا ہوں کیا وہ کھیل اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہے, تو نتیجے میں پیدا ہونے والا خوف ساتھ ساتھ عمل پہ رہتا ہے. یہ جب تک یہ ساتھ سمجھ میں نہیں آئے گا, تنہا خوف نہیں, تنہا ڈر نہیں, اللہ سے ڈرو اور اس کے بعد بچے کو آپ نے یہ کہہ دیا کہ تمہیں تو بس اللہ سے ڈرنا ہے, نہیں نہیں, عمل کے ساتھ رکھ ہے خوف کا. عمل اگر درست ہے تو خوف یہ کہ قبولیت وہ کرتا ہے, مقبول وہ کرتا ہے, کسی طرح سے عمل کو پسند کرتا ہے, یعنی صرف جو آپ کو مسلسل خائف کیے ہوئے ہے تاکہ کہ وہ دن نہ آ جائے جس میں وہ آپ کے اعمال کو مقبول کر لے. یہاں پر عمل کے ساتھ ساتھ رہنے والے شعور کو خوف کہا جاتا ہے, اور وہ خوف ممکن ہی نہیں ہے اگر آخرت پر نظر نہ ہو, آخرت پر نگاہ نہ ہو, آخرت پر یقین نہ ہو. اور پھر اس خوف کے تعلق سے یہ کہا ہے کہ یہ مردان خدا کی پہچان ہے, اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ ہے صاحبان کرامت کہہ لیجیے, وہ کہہ دیں کہ جنہیں کہا اولیاء اللہ کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی خزن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عمل کس بلندی پر ہے کہ جہاں کیفیت یہ ہے کہ اب وہ جانتے ہیں کہ ہم نے انتہائی شک کے ساتھ, ہم نے انتہائی سچائی کے ساتھ, ہم نے انتہائی سازداری کے ساتھ حفظ امانت کی صورت عمل کو پہنچایا ہے اس کی بارگاہ میں. ہم امانت میں خیانت ہم نے کبھی نہیں کی, یعنی جو اپنے امان سے امین ہو جائے اس سے بڑھ کے کوئی اور ہو سکتا ہے؟ جو اپنے اعمال کا خائن ہوتا ہے اس کے لیے گھبراہٹ ہے. جو عمل کی پاسداری کرتا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ پھر اس کو ایک اطمینان اس کی بارگاہ سے نصیب ہو جاتا ہے. کل کی تقریر میں میرے آپ سب محترم حضرات یہاں بیٹھے ہیں, تقریر کے اختتام پر میرے بزرگ نے زارے کے اپنے طور پر ایک یوں سمجھیے کہ صورت سوال کو قائم کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی اہم ایک بات ہے جس کو کہ میں پہنچانا چاہوں گا آپ تک. خاص طور پر کہ جب میں نے سورہ فرقان کی اس آیت کی تلاوت کی کہ جہاں پر یہ کہا گیا کہ دعا کی ہے اور دعا کرنے والی ہستی ظاہر ہے کہ اس کا تذکرہ میں بھی کروں گا کہ جس میں ارشاد ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین, پروردگار ہمیں گرانٹ کر, ہمیں عطا کر, کیا اپنی بارگاہ سے عطا کر ہمارے ازواج اور ہماری ذریات سے آنکھوں میں ٹھنڈک. یہ میں نے ظاہر کے اس آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے, اور جہاں میں نے اس آیت کو صرف کیا مصائب سے مربوط ہوتے ہوئے میں نے ایک لفظ کو اس میں سے لیا اور میں نے کہا کہ جہاں یہ دعا کرنے والی ہستیاں دعا کر رہی ہیں تو وہاں کیا فاطمہ زہرا شہزادی کونین اپنے بیٹے کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے اگر یہ کہیں قرۃ عینی حسین تو کیا عجب محسوس ہوگا، کیا حیرت ہوگی آپ کو، کہاں سے اس لفظ کو لیا ہے، کہاں سے لیا ہے، دعا ہے اور کیا دعا ہے، کہاں ختم ہو رہی ہے دعا، کہاں ختم ہو رہی ہے دعا، اس بلندی تک ختم ہو رہی ہے کہ جس کی تمنا میں انسان دنیا سے گزر جائے۔ وجعلنا للمتقین اماما، پروردگار ہمیں صاحبان تقویٰ کا پیش رو بنا دے، ہمیں صاحبان تقویٰ کا راہبر بنا دے، ہمیں صاحبان تقویٰ کا رہنما بنا دے، حاضی بنا دے، گائیڈ بنا دے اور امام بنا دے۔ یہاں پر یہ گفتگو ہوئی اور یہ سوال قائم کیا گیا کہ یہ آپ نے ظاہر ہے کہ دعا ابراہیمی کا اس انداز سے تذکرہ کرتے ہوئے اس میں سے ایک لفظ کو آپ نے ظاہر کے مربوط کیا ہے جناب سیدہ سے، یہ دعا ابراہیمی ہے۔ دیکھیے مسئلہ سن لیجئے کیا ہے، مسئلہ سن لیجئے کیا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں کوئی نزائی امر نہیں ہے، نزائی امر نہیں ہے، ایک شاٹ ہے، پوائنٹ آف ویو ہے، اور میں بہت اپنے آپ کو بڑا ہی میں یہ سمجھیے کہ ایک میرے لیے آنر ہے، یہ اعزاز ہے کہ کسی نے یہ گفتگو کی۔ ظاہر کے آٹھویں تقریر کے اختتام پر یہ گفتگو ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر کے یہ صلاحیتوں کو درک کرنے کے بعد کی گفتگو ہوتی ہے کہ جہاں انسان صلاحیت کو درک کرتا ہے سوال اسی سے کیا جاتا ہے کہ جس میں اس کیپیسٹی کو، ایک کتنا اپنے لیے پازیٹو نوٹ اس میں تلاش کر رہا ہوں، میرے لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جہاں ایک انسان میں ایک مثبت انرجی محسوس ہوتی ہے سوال قائم کیا جاتا ہے۔ اور چاہتے ہی ہیں ہمارے بزرگ جب کوئی بات کریں، جب کوئی سوال کریں تو اس سے نالا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپریشیٹ یہ کرنا چاہیے کہ وہ ایک موقع فراہم کر رہے ہیں بولنے والے کو کہ وہ اپنے پورے موقع کی وضاحت کر دے، تاکہ ہمارے جتنے سننے والے یہاں بیٹھے ہیں سب ہی استفادہ کریں۔ دیکھیے مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت میں دو ایسے لفظ استعمال کیے گئے کہ جس سے کہ ذرا سا کنفیوژن بلڈ اپ ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے حب لنا، اچھا حب کا معادہ وہبا واو جو چشمی ہے دے، یہ ہے ظاہر کہ آپ جا کے دیکھیے تو آپ قرآن مجید میں جب کبھی وہاب کے تعلق سے اور وہبا کے تعلق سے، حب کے تعلق سے جب کبھی آپ اس لفظ کو پائیں گے تو آپ ظاہر کہ دو چشمی ہے کہ یوں سمجھیے حرف میں تلاش نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کا تین حروف مکمل نہ ہو جائیں۔ وہ واو سے شروع ہوگا، دو چشمی ہے درمیان میں ہوگا اور بے ہوگا اور آپ کے سامنے پوری ترتیب نکل کے آ جائے گی۔ تو ایک لفظ تو ظاہر ہے کہ اس میں جو کسی صورت فکر کو ایک دوسرے سمت لے جاتا ہے وہ ہے حب لنا۔ اور ایک آخر میں جو لفظ استعمال ہوا وہ لفظ امام ہے، امام ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں لفظ بڑی اہمیت کے حامل ہیں حضرت ابراہیم کی زندگی میں، حضرت ابراہیم کی زندگی میں یہ دو لفظوں کی بڑی اہمیت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں کہا گیا میں نے اس کو بڑی ہی یوں سمجھیے کہ خندہ پیشانی سے، اس پر میں نے نہ صرف یہ کہ اپنی کل سماعت کو کسی نہ کسی طرح سے اس سمت میں پھیرا، بلکہ میں نے کہا کہ ہاں آج کی تقریر میں اس تعلق سے ضرور گفتگو کروں گا تاکہ ہمارے سننے والے، خاص طور سے ہمارے نوجوان کہیں کسی کنفیوژن کا شکار نہ ہو جائیں۔ دیکھیے یہ میں سورہ فرقان سے آیت کو پڑھ رہا تھا، سورہ فرقان کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو پورے سورہ فرقان میں کسی بھی حاشیے میں جا کے آپ مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سورہ فرقان میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے۔ پہلی بات تو یہ میں کر دوں۔ دوسری بات یہ ہے یہ ایک ترجمہ نہیں پیش نظر ہے، میرے کئی تراجم پیش نظر ہیں، صرف ایک ترجمے کے نتیجے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ ہاں اگر مجھ سے کوئی سوال یہ کرے کہ سورہ فرقان میں کن انبیاء کا تذکرہ آیا، تو دو انبیاء کا تذکرہ بڑی ہی وضاحت سے آیا، ایک موسیٰ اور ایک ہارون، یہ آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ دو تذکرے اپنے مقام پر۔ اس کے بعد ذرا سا آگے بڑھتے ہوئے اس کو بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ سورہ فرقان 25واں سورہ ہے کلام مجید کا، جہاں سے گفتگو اس میں ہو رہی ہے، یہ کون ہے، یقولون، یہ کون ہے، یہ کون کہہ رہے ہیں، یہ وہ ہے جن کو عباد الرحمن کہا گیا ہے 62 اور 63 آیت میں۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ کون ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، ہر بندہ اللہ کا بندہ ہے، مگر آسان میں جب وہ تذکرہ کرتا ہے تو انہیں اپنے سے اتنا نزدیک کر لیتا ہے کہ انہیں عباد الرحمن کہتا ہے، جیسے راسخون فی العلم کہا تو اس سے مراد حرکت و ناقص نہیں ہے، وہ جو علم سرشار ہیں، وہ جو علم سراسر اپنے آپ کو مسلسل پاتے ہیں. بالکل اسی طرح عباد الرحمان جب کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں ہم اور آپ سب شامل ہیں. تو معلوم یہ ہوا سورہ فرقان کو اگر آپ دیکھیں تسلسل سے کہ ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو انتہا فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، جس کو انگریزی میں ہیوملٹی کہا گیا ہے. اس کا ترجمہ انگریزی میں ہیوملٹی کہا گیا ہے کہ انتہا اس وقار کے ساتھ ان کا سفر ہے زمین پر کہ جب وہ چلتے ہیں تو ایسا نہیں ہے تکبر کے ساتھ چلتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ انتہا غرور کے عالم میں چلتے ہیں. نہیں نہیں، علم ہے ایسا ہی جیسے کہ ثمربار ایک درخت ہوتا ہے، اس مرتبہ وہ جھک جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے اس سفر کو، اپنے سفر کو جو زمینی سفر ہے، سر جھکا کے چلتے ہیں. اور پھر یہی نہیں، اور آگے کی آیت میں ذرا سا دیکھیے، میرے لیے یہاں رکنا بھی نہیں ہے، مگر میں آپ کی خدمت میں ترجمہ تیزی سے کر دوں کہ جب جاہل ان کو ایک مرتبہ مخاطب کرتے ہیں تو قالو سلامات، وہ کہتے ہیں کہ تم سلامت رہو، تم اچھے رہو، تم جیتے رہو، تم خوش رہو، تم شاد رہو. آپ اٹھا کر انگریزی کامنٹری احمد علی کی، جس پر کے حاشیے مرزا مہدی پویا کے ہو، یا فرمان علی کے حاشیے کو اگر آپ دیکھیں تو آپ معلوم کریں گے کہ یہاں پر تفسیر کرنے والے ہر شخص نے اپنے مقام پر کہا کہ عباد الرحمان اس آیت میں کسی کو مراد نہیں سوا امام زین العابدین علیہ السلام. وَإِذَا قَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قالوا سلاما، جب اس کے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تم سلامت رہو. کیوں؟ اس لیے واقعہ بتا دیا مولانا فرمان علی اور مہدی پویا دونوں نے کہ ایک مرتبہ سر راہ جا رہے تھے، بدگوئی اور بدخلقی کرنے والے ایک شخص نے ایک مرتبہ نہ جانے کیا کچھ کہنا شروع کر دیا. رک گئے. دیکھیے وہ جو سمجھتے ہیں کہ 40 برس تک فقط روتے رہے، میں ان کی خدمت میں عرض کروں اپنے مقام پہ رک گئے. اور رکنے کے بعد یہ کہا کہ دیکھ، اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ میں ایسی صورت کوئی ہے جس کی تو گفتگو کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ مجھے بخشنے والا ہے، اللہ مجھے معاف کرنے والا ہے. اور اگر تو یہ جو تذکرہ کر رہا ہے نادانی میں کر رہا ہے، تو خدا تجھے بھی بخشنے والا ہے. یہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے والے زندگی جب گزارتے ہیں تو آغائے مہدی پویا نے کہا یہ 62 سے لے کے 67 آیت انکنشن ہے، کنٹینویشن ہے 72 سے 76 جو آیتیں ہیں قرآن مجید میں. سورہ فرقان کو اٹھا کے دیکھیے، 77 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ ہے. فرماتے ہیں یہ کنٹینیوٹی آف تھاٹ ہے فقط ان کے تعلق سے جو عباد الرحمان کی منزلوں پر ہے. ہاں آپ یہ کہیں ایک پلٹ کے اگر کوئی آرگومنٹ یہ قائم کرے، کیا اللہ کا بہترین نعمل اب ابراہیم نہیں ہوگا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوگا، میں کہہ رہا ہوں حتمن ہے، عبد رحمان ہے. مگر جب قرآن مجید کی کوئی تفسیر آپ کے پیش نظر ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے تعویل میں، تعبیر میں، تشریح میں اور توضیح میں جو بات پیش نظر رکھتے ہیں کہ معصومین کے فرامین کیا ہیں، اس تعلق سے اگر آپ فقط ایک رخ سے دیکھیں اور یہ کہیں کہ نہیں عباد الرحمان میں ابراہیم بھی ہے، تو میں کہتا ہوں یہ سلسلہ ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے. ہر ایک اس میں شامل ہے جو اللہ کی جانب سے آیا، آدم سے لے کے خاتم تک سب اس میں شامل ہے. لیکن کبھی کبھی آیتوں کو ایسی فضیلت ملتی ہے کہ وہ جو انتہا عمل کی منزل پر ہو اور انتہا تقویٰ پر ہو، تو پھر قرآن ایسے کا قصیدہ پڑھتا ہوا خود نظر آتا ہے. معلوم یہ ہوا ایک نہیں، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جن کی راتیں سجدوں میں گزر جاتی ہیں، یہ وہ ہے کہ جو قیام کے عالم میں راتوں میں اپنے آپ کو اس طرح سے مسلسل اس کی بارگاہ میں کھڑے رکھتے ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. یہ وہ ہے کہ جن کا سرو زندگی ایسا بن جاتا ہے جس کے نتیجے میں اب یہ کہتے ہیں، کوئی اور نہیں کہتا، پروردگار پالنے والے تو ہی کو عطا کرنے والا ہے،
تو ہماری ازواج سے ہماری ذریات سے ایسی ٹھنڈک پہنچا دے ہماری آنکھوں کو کہ بس وہ تیرا انعام ہم پر ہو. دیکھیے یاد رکھیے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جب اس آیت کو ملاحظہ فرمائیے تو اس تاریخ کو بھی پیش نظر رکھیے گا جو تاریخ زیادہ ایک دن سے اچھی صورت میں گزری ہے. ظاہرہ کہنے والی ہستیاں جاننے والی ہستیاں تاریخ پہ نظر رکھنے والی ہستیاں جانتی ہے کس طرح سے امام حسن کو زہر دیا گیا ہے. اس کے بعد اس دعا کو پڑھ کر اندازہ لگائیے کہ کیا عالم ہے اس دعا کا کہ کہنے والی ہستی کہہ رہی ہے پروردگار ازواج سے بھی ذریات سے بھی ٹھنڈک ہماری آنکھوں میں تو باقی رکھنے والا ہے. یہ کون بتا سکتا ہے, یہ کون کہہ سکتا ہے؟ ڈیمونسٹریشن کی منزل سے آ گئے اور یہ کہا پروردگار اب تو ہی ہے, تو ہی ہے جو ہمیں متقین کا امام بنانے والا ہے, ہم خود بننے والے نہیں ہیں. دیکھیے یاد رکھیے ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے, یہ حد لنا کی جہاں جہاں تکرار قرآن مجید میں ہوئے پہلی تکرار, دیکھیے یاد رکھیے پہلی گفتگو اس تعلق سے آل عمران میں ہوئی ہے. کہاں ہوئی؟ کہ جب یہ کہا گیا یہ محکمات ہیں, یہ متشابہات ہیں, یہ وہ جن کے قلوب میں ضائع ہے وہ متشابہات کو اپنا دائرہ عمل اپنے مرکز عمل اپنی فکر کا محور بناتے ہیں اور ان کی کیفیت یہ ہے فساد کرنا چاہتے ہیں. مگر وہ جو راسخ فی العلم ہیں وہ یہی کہتے ہیں یقولون آمنا بہی کل من عند ربنا, وہ یہی کہتے ہیں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے, یہ اللہ کی بارگاہ سے ہے. اور پھر اس کے بعد دعا دیکھیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, پروردگار ہمارے قلوب میں زیب کہیں نہ آ جائے ہدایت کے بعد. ہدایت کے بعد یہ راسخ فی العلم ہے جو دعا کر رہے ہیں. اور اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ ابراہیم راسخون فی العلم کی منزل پہ نہیں ہے, میں یہ نہیں کہتا, لیکن میں ایک بار ضرور کہتا ہوں کہ راسخ فی العلم کو مخصوص کیا ہے ائمہ اہل بیت کے لیے. آپ اگر اتنی کھلی تفسیر کرنا چاہے اور چاہے کہ سب کوئی ہر کوئی اس میں داخل ہو جائے تو پھر آئے تفسیر میں بھی اپنے آپ کو وسیع ذہن رکھنے کی ضرورت ہے, وہاں بھی کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. کچھ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ بھی شامل ہو سکتے ہیں, سب کچھ اپنے مقام پہ صحیح ہے, مگر اپنے آپ کو بہت محتاط رکھنے کی ضرورت ہے. یہ معاملہ اپنے عمل کا نہیں ہے, یہ قرآن کا معاملہ ہے. اور جہاں قرآن کا معاملہ ہوتا ہے وہاں با عمل رہنے کی ضرورت ہے. اور با عمل انسان وہی ہوتا ہے جو معصوم کی تفسیر پر نظر رکھتا ہے. ایک منزل وہ کہ جہاں کہہ دیا کہلوا دیا راسخ فی العلم سے ربنا حب لنا من رحمت, پروردگار تو عطا کرنے والا ہے اپنی بارگاہ سے رحمت کا. دوسری منزل آئی کہ جہاں دو مرتبہ زکریہ سے کہلوا دیا کہ پروردگار تو ہی ہے, تو ہی ہے رب رب حب لی من لدن کا ولی, پروردگار تو ہے عطا کرنے والا ہے اپنے خزانے قدرت سے مجھے ایک ولی. پروردگار یہ نہیں دوسری مرتبہ پھر زکریہ نے دعا کی ہے پروردگار رب حب لی من لدن کا ذریت طیبہ, پروردگار تو ہے جو اپنے عطا سے اپنے خزانے قدرت سے مجھے ذریت طیبہ کا دینے والا ہے. دو مرتبہ زکریہ, جب ابراہیم کی گفتگو ہوئی ہے وحدہ کے تعلق سے, حب لنا کے تعلق سے, حب لی کے تعلق سے, تو ایک بات یاد رکھیے ابراہیم نے گفتگو کرتے ہوئے کبھی حب لنا نہیں کہا ہے, حب لی کہا ہے. تنہا میں ہو تیری بارگاہ سے مانگ رہا ہوں. قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, پڑھ کے دیکھیے جو اختیار کہا پروردگار رب حب لی مجھے دے دے کیا حکمون, ایسی عقل ایسی فہم جس کے نتیجے میں آخرین تک حکومت کر سکوں. اور فقط یہ نہیں الحقنی بالصالحین, مجھے ملحق کر دے صالح بندوں کے ساتھ. یہ وہی ابراہیم ہے. دوسری مرتبہ پھر کہا رب پروردگار تو ہی ہے دینے والا ہے, کیا ایسی نعمت کہ جس کو اس نے اولاد کہا انی ذاہب من ربی سیہدین, رب حب لی من الصالحین, پروردگار مجھے دے مجھے ابراہیم تنہا مانگنے والا ہے. کیوں؟ تنہا قوم ابراہیم ہے. اور یہ وہ ابراہیم ہے جو بیٹے کے ساتھ ایک مرتبہ وَإِذَا يَرْفَعُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ. اور ابراہیم کی کیفیت یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ مکے کی بنیادوں کو کعبے کی بنیادوں کو اونچا کر رہے ہیں اور اسماعیل کے ساتھ, تو یہ ضرور کہا ربنا تقبل منا, سروردگار ہم سے قبول فرما, ہم سے اس عمل کو قبول فرما, اس عمل کو مقبول فرما. یہاں پر دو بات جیسے مل کے گفتگو کر رہے ہیں, ترجمے کو اگر ملاحظہ فرمائیے, فرقان یہ کہہ رہا ہے ربنا حبلنا کیا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین, مناسب نہیں معلوم ہوتا باپ بیٹے مل کے ازواج کے تعلق سے مل کے دعا مانگے, مناسب نہیں معلوم ہوتا. میں اس سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا, اس میں بڑا ہی احترام ہے, اس میں بڑا ہی ادب ہے. اسی لیے بہت آسان تھا, ریفر کیا ہے مرزا مہدی پورا نے اس آیت کی کمنٹری میں کہ اس کو یہاں نہ سمجھو, سمجھنا ہے تو وہاں سمجھو کہ جہاں جو اختیار کہا آواز آئے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. جب ایک مرتبہ مبتلا کیا کلمات کے امتحان میں, بے اختیار آواز آئی, آواز آئی, کامیابی کے بعد آواز آئی, ابراہیم ہم نے تمہیں انسانیت کے لیے امام بنایا. صاحبان تقویٰ نہیں کہا تھا, انسانیت کے لیے ہم نے امام بنایا ہے. تو اختیار کہا قال ومن ذریتی, پروردگار اور میری اولاد, میری اولاد, میری ذریت. بے اختیار کہا قال لا ینال عهد الظالمین, پروردگار نے بے اختیار آواز دی, ابراہیم یہ عہد امامت جو عہدہ ہے یہ ظالم کے لیے نہیں ہے. بس یہ کہہ کے گفتگو کو ختم کر دیا, ختم کر دیا. ابراہیم انسانیت کا امام بنا. ذریت ابراہیم نے دعا کرنے والے نے کہا جب انسانیت کا امام ہمیں متقین کا امام بنا دے, تیری بارگاہ سے ملنے والی سے ہے, تیری بارگاہ سے عطا ہونے والی سے ہے. یعنی تقصد قائم کیا ہے زین العابدین نے کہ دیکھو انسانیت جنرک ٹرم ہے, مگر ہم وہ خاص قوم میں ہیں کہ ہم ان کے لیے اپنے عمل کو آشکار نہیں کرتے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ ان کا ہے. کل کی گفتگو میں اس پر بھی گفتگو کروں گا, محمد ابن یعقوب کے کلینی کو بنیاد بنا کر کہ حب اہل بیت کے معنی کیا ہے, فلاح کا راستہ ہے نا, نجات کا راستہ ہے نا. تو کل سن لیجیے گا اس تعلق میں آخری تقریر, اگر شرط زندگی ضرور سنیے. مگر میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو انسانیت کے لیے امام ہوا, ذریت میں وہ ویژن آیا کہ اس نے کہا جب انسانیت کا امام ہم صاحبان تقویٰ کے امام, ہماری کیفیت یہ کہ اب ہم آگے بڑھیں گے, ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے, ہم متقین کے امام ہیں. تقویٰ بزور ظلم نہیں قائم ہوتا, تقویٰ بزور ظلم قائم نہیں ہوتا. اس بات کو ذہن نشین کیجئے, فمن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا او کذب بآیاتہ, کون ہے کہ جو اپنے آپ کو یہ کہہ سکے کسی منزل پر کہ یہ کم ظلم ہے, اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ پر بہتان باندھا جائے اور اس کی آیات کی تکذیب کی جائے, اس سے زیادہ بھی کوئی ظلم ہے؟ ظلم کی انتہا بتا دی قرآن مجید نے, فَعَلَى لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. ظلم کیا ہے؟ دنیا نے کہا شرک ہے, حتماً اِنَّ الظُّلْمَ لَشِرْكِ نَظِيمٌ, بے شک ہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے. لیکن گزشتہ 7 تقاریر آپ کے پیش نظر, اور میں آپ سے مسلسل کہہ رہا ہوں کہ آپ کی توجہات کا میں طالب ہوں اور رہا ہوں, اور میں مسلسل رہوں گا, اور میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے ظلم کہاں کہاں ہوا. میں نے عرض کیا نا, بدائے خلق کو نہیں مانا, اعادہ خلق کو نہیں مانا, ہدایت حق کو نہیں مانا, حق ہدایت کو نہیں مانا. اس طرح سمجھ بیٹھے کہ یہ چرا ہے, سمجھ بیٹھے کہ یہ فورس ڈاکومنٹ ہے, سمجھ بیٹھے کہ یہ گزشتہ کتابوں کی تفصیل نہیں دیتا, سمجھ بیٹھے یہ گزشتہ اجلان کی تصدیق نہیں کرتا. یہ سب سمجھتے اس منزل پر آئے کہ جہاں ظلم کر بیٹھے. وہ کہہ رہا ہے جس نے یہ کیا آنے واحد کے لیے شک قائم ہوا, ظلم ہو گیا. اور پھر ایسوں کے لیے ابراہیم سے کہا تم کو خلعت امامت سب آئیں گے, مگر لا ینالو عهد الظالمین, یہ وہ شجر ہے کہ جس کے نزدیک کوئی خبیث نہیں جا سکتا. یہ قرآنی لگ رہا ہے, یہ شجر طیبہ ہے, ایک شجر خبیثہ ہے. شجر خبیثہ کا ثمر اگر کوئی ہے, کہیں تو باتیں ہوتی نہیں. سارے کے ببول کے درخت میں کانٹوں کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا. لیکن کوئی اگر یہ سمجھے کہ یہ بھی ایک رخ ہے, تو اس کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ نجس طاہر کو چھو نہیں سکتا. نجاست نجاست ہے, خباست خباست ہے, غلاظت غلاظت ہے, ضلالت ضلالت ہے. یہ بامانیے گمرہی, بامانیے گمرہی. اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ نزدیک نہیں جا سکتا. ظالم کے لیے یہ سوٹ ہی نہیں کرتا. ظالم کی فطرت سے عہد امامت رب ہی نہیں رکھتا. اس کی فکر کچھ اور, اس کا طریقہ کچھ اور, اس کا انداز کچھ اور, اس کی روش کچھ اور. یہ کسی صورت میل نہیں کھاتے. یہ کوئی ایسے یعنی ایسی صورت نہیں ہے جہاں پہ کہ ہارمنی ڈیولپ ہو سکتی ہے 5000 برس کے بعد. ممکن نہیں, ممکن نہیں ہے. حد فاصل, ہفتے فاصل, سینج دی, پہلے دن دیں گے امامت, تمہیں دے رہے ہیں, تمہارا سوال سن رہے ہیں. یہ خود ہماری عنایت, یہ خود ہمارا کرم, یہ خود ہمارا لطف. تم نے اولاد کے متعلق کہا, ہم نے نہیں کہا اولاد میں امامت نہیں جاتی. دیکھیے یہ عجیب بات ہے, ہم نے نہیں کہا اولاد میں امامت نہیں جاتی. اولاد میں امامت جاتی ہے, بشرطے کہ وہ ظالم نہ ہو. عجیب بات ہے, نبوت کے تعلق سے نہیں, امامت کے تعلق سے یہ جائے گی. قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. امام تحرم کی نگاہ قرآن پر ایسے ہے جیسے قرآن کھلا ہوا ہو, بچھا ہوا ہو, فرش کی طرح جس کے سامنے قرآن رہتا ہو. تو وہ جب آپ دعا مانگے گا تو جج کو بھی پیش نظر رکھتا ہے, قیامت کو بھی پیش نظر رکھتا ہے. اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ اچھی ذریت کو پروڈیوس کرنے کے لیے اچھا گاؤں چاہیے. جب تک یہ تعلق نہیں بنتا اس وقت تک اس عہدے پر کوئی فائز بھی نہیں ہو سکتا. پروردگار اب تو گرانڈ کر. ذریت کہا ابراہیم نے کیوں؟ فقط اس لیے کہ ہم نے ابراہیم کو انسانیت کا امام بنا دیا. یہاں امامت کو متقین کی سربراہی کرنا ہے, پیروی نہیں کرنا ہے, سربراہی. تو اس کا مطلب یہ ہے ایک اور ایلیمنٹ چاہیے تقویٰ کے لیے, کہ اس کو تقزل دے دے, تقزل دے دے. تو وہ ایلیمنٹ کوئی اور نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ زوجہ نہ ہو کہ جو اس نور کو اپنے رحم میں نہ رکھ سکے. امامت کو تنہا نور کہنے والے اگر اسلاب و ارحام کے تسلسل کو بھی سامنے رکھیں تو یہ دعا خود بخود سمجھ میں آ جائے کہ پروردگار بیویوں سے اور بچوں سے ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک رکھ. اور رت آئن, یہ ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک رکھیں دونوں. تنہا ذریت نہیں, اس لیے کہہ دیا لا ینالو عہد الظالمین. تو اب وہ ذریت چاہیے, وہ ذریت چاہیے جس میں امامت رہے. مگر اس کو ہی سننا ایئر ٹائٹ کر دیا کہ جس کے نتیجے میں اب یہ کہا کہ کہیں سے کوئی دعوی امامت نہ کر بیٹھے تو اس سے پہلے ذرا دیکھ لینا کہ آ کہاں سے رہا ہے, کس رحم سے آ رہا ہے. اس کو دیکھو تو صحیح, اس کی پاک و پاکیزگی کو تو دیکھو. کتنی بلند بات ہے یہ, کتنی بلند بات ہے. میرے لیے یہ شرف ہے, یہ افتخار ہے کہ کسی نے مجھ سے پوچھا اور میں نے اس کی ایک علمی تفصیل آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. بس اس سے زیادہ نہیں ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. مگر ہر دعا کو یہ سمجھ کر کہ جہاں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ پروردگار تو دینے والا ہے, اور یہ کہہ کر کہ یہ فلاں نبی یا فلاں ولی یا فلاں پیغمبر
حتماً اپنی جگہ کچھ دعائیں موجود ہیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. پوری دعا موجود ہے. پروردگار ابراہیم کی دعا ہے اپنی بعض ذریت کو غیر ذی زرع ایک جگہ پر ایک بیابان میں میں بسا رہا ہوں. کہا پتہ بھی بتا دیا, نشان بھی بتا دیا, منزل کے قرین بھی بتا دیا. تیرے بیت محترم کے نزدیک اپنی بعض ذریت کو چھوڑ رہا ہوں پروردگار, انہیں آمادہ کر کہ تیری نماز کو قائم کرے تاکہ انسانیت کے قلوب ان کی طرف پھر جائیں. فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اور اپنے خزانے سے وہ ثمرات بصورت رزق دے کہ جس کے بعد یہ تیرا تشکر کرتے ہوئے نظر آئیں. یہ ابراہیم کی دعا ہے, یہ ابراہیم کی دعا ہے, اور اسی دعائیں موجود ہیں, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن جب ہم کامنٹری کو سامنے رکھتے ہیں, قرآن کے ہم تفاسیر پر نظر ڈالتے ہیں, تو ہمیں علم دیا جاتا کہ ہاں حتماً صحیح ہے, حتماً صحیح. اور ظاہر ہے, ظاہر ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک پر وہ صدائے لبیک تو آئے گی, وہ آواز تو بلند کرے گا کہ دو باپ بیٹے مل کے یہ کہیں کہ ہمیں دو مسلمان بنا. اچھے مسلمان, تابع دار, فرما بردار, پر کس کے لیے؟ دنیا کے لیے نہیں, اپنے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. اور پھر ارنا منا اسے کہنا وسطب علینا, پروردگار ہمیں وہ مقامات بھی دکھلا دے کہ جو تو نے مقامات رکھے ہیں مناسک کے لیے, تو نے مقامات کو رکھا ہے الخاص محترم مقامات کو ہم تک پہنچا دے. وسطب علینا انک انت التواب الرحیم. اور تو ہی ہے, تو ہی ہے کہ جس کی طرف ہم رخ پھیرتے ہیں, اور ہماری توبہ کو قبول کرنے والا تو ہے. اور دار توبہ کی قبولیت اس لیے کہ تو رحیم ہے. یہ رحیم ہے ہر جگہ قرآن مجید میں. آپ دیکھیے جہاں اس کی صفت استعمال ہوتی ہے ایک دوسرے سے ملحق, اتنا سپورٹ ہے کہ وہ غفور بھی ہے, رحیم بھی ہے, سواد بھی ہے, رحیم بھی ہے, علیم بھی ہے, قبیر بھی ہے. جہاں جہاں آپ دیکھیں قرآن پر نظر ڈالیں, ان حکمتوں پہ کب زندگی موقع دے اور کب انسان گفتگو کرے نہیں معلوم. لیکن ایک پورا خزانہ ہے اس میں, خزانہ. کبھی کبھی ہمارے بچے جا کے تلاش کریں کہ کہاں کہاں اپنے وہ دو نام اس طرح سے رکھ دیتا ہے, اپنی دو صفتوں کو اس طرح سے رکھ دیتا ہے. اور پھر جب وہ ہاتھ دعا کے لیے اڑ جاتے ہیں کہ جو واسطہ دیتے ہیں, پروردگار تو ہے, تو ہی تو عطیہ کے دینے والا ہے, تو ہی تو عطا کرنے والا ہے, تو ہی تو ہمیں گرانٹ کرنے والا ہے. کیا ہو کہ جس کے نتیجے میں ہم صاحبان تقویٰ کے پیش رو بن جائے. اسی لیے امیر المومنین نے جاتے جاتے دنیا سے کہا اوصی قواد تقوی اللہ. دیکھیے اس قوت کو ملاحظہ کیجیے, اوصی قواد تقوی اللہ. اور پھر دونوں شہزادوں کو, دونوں شہزادوں کو مکتوب موجود ہے. اور میں اگر آپ سے عرض کروں کہ اس کا نشان 47 ہے تو عجب نہیں ہوگا. یہ درست یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کو نشان میں اگر تلاش کرنے جائے تو 47 یہ سمجھیے کہ ایک مکتوب ہے جو کہ نزول بلاغہ میں ہے, جہاں پہ بے اختیار اپنے دونوں بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا ہے اور لکھا گیا کہ دیکھو میں تم دونوں کو اللہ سے پرہیزگاری کے تعلق سے, ایک خوف کے تعلق سے, جو صورت عمل کے ساتھ باہم رہے, میں مسلسل تمہاری توجہات کو چاہتا ہوں کہ مقبول رکھو, اس طرح اپنی توجہات کو رکھو, کہیں اس سے اپنی عدم توجہی, کہیں کوئی ایسی صورت نہ ہو جس کے نتیجے میں تم متوجہ نہ ہو سکو. تو وصیت کر دی. اور پھر یہی نہیں, بس یہی کہ یاد رکھو کہ دنیا تمہیں تمہاری طرف اس طرح سے بڑھے گی کہ چاہے گی کہ تمہیں اپنے اندر یہ سمو لے. مگر دیکھو خواہشات دنیا کی پیروی نہ کرنا, ان سے دور رہنا. وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا. اور دیکھو یاد رکھو یہ خواہشات کی پیروی نہ ہو. اور پھر یہی نہیں, یاد رکھو یہ کیا چاہے, لا تعصفا على شيء منها ذوي انكما. افسوس کرنے کی ضرورت نہیں اگر کوئی شے تم سے چھن جائے, اگر کوئی شے تم سے روک لی جائے, اگر کسی شے سے تمہیں محروم کر دیا جائے. تعصب کا اظہار نہ کرنا, کوئی تعصب نہ ہو, تعصب نہ ہو. دیکھو قولوا للحق اور واعملوا للاجر, کہو تم دونوں حق کے حق کی بات کہنا. اور یاد رکھو اپنے اجر کو جب طلب کرنا ہو تو عمل کو میزان میں رکھ کے طلب کرنا. یہ کس کو وصیت ہو رہی ہے؟ حسنین علیہ السلام کو.
کولا للظالم خصما وللمظلوم اعلا,
دونوں کے لیے وصیت ہے میری کہ ہمیشہ ظالم پر کڑے رہنا, ظالم پر کڑے رہنا اور مظلوم کے حمایتی بن جانا. وہ کہ جو خود مظلوم ہو, نگاہیں دیکھ رہی ہیں امیر المومنین کی کہ حسین سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے, حسین سے وصیت یہ کرنا, حسن سے وصیت یہ کرنا کہ تم دونوں مظلوموں کے حق کے لیے پیچھے کبھی نہیں ہٹنا. اور ظالم سے نفرت, ظالم سے ایک مرتبہ ایسی کیفیت کہ جس میں ظالم کے آگے سر نہ جھکے, اس لیے کہ ظالم تمہارا دشمن نہیں, تمہارے پیدا کرنے والے کا دشمن ہے. تو توحید الہی کو بچانے والی ہستی حسین ابن علی ہے, توحید پر نگراں حسین ابن علی ہے, جس لفظ کو بھی ذہن نشین کریے. وہ جو نگہدانی کرے, وہ جو نگہداری کرے اور جس کو یہ تصرف, یہ اختیار دیا ہو. تو اگر سر کٹ جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تصرف ختم ہو جائے گا؟ نہیں, منتقل ہوگا. حیران ہوں میں, کس نے منتقل کیا؟ زینب نے منتقل کر دیا. اور کس طرح سے امامت کا عہدہ تو چل رہا ہے, وہ تو ختم ہونے والا نہیں ہے, مگر دو باتوں کے ساتھ کہ دیکھو زینب قافلے کو لے کے بھی جانا ہے اور بد دعا بھی نہیں کرنا. یہ جملہ تو یاد ہے نا آپ کو, بد دعا بھی نہیں کرنا. کیا تاکید ہے؟ یہ کیا تاکید ہے؟ کسی منزل پر شام کے راستے میں صرف اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں, ایک مرتبہ چاہتی تھی کہ ہاتھ بلند کرے, ایک مرتبہ نوک کے نیزہ سے سر نے اشارہ کیا ہے زین العابدین کو کہ پھوپھی کو روکو, کہیں اگر یہ ہاتھ اڑ گئے اور یہ حق کے دربار میں واسطہ اس نے دے دیا تو یہ جو میں نے محنت کی ہے نا قیامت تک رہ جانے والی, نتائج تو آج ظاہر ہونے لگیں گے, لیکن کیا ہوگا یہ سفر جس کو قیامت تک کے لیے جانا ہے یہاں ختم ہو جائے گا. لوگ اعجاز خداوندی کہیں گے, سجدے میں اپنے آپ کو ڈال دیں گے اس قافلے کے سامنے جو لٹا ہوا قافلہ, جو اسیر قافلہ ہے. اور عجیب بات ہے, 29 محرم کے عزاداروں, آپ کو یاد رہنی چاہیے بات یہ کہ تاریخ نے یہ بتایا, کہیں لکھا ہے 36 منزلیں ہیں کوفہ سے شام تک, کہیں بتایا 38 منزلیں ہیں کوفہ سے شام تک. آپ کو معلوم ہے ایک ایک دن میں دو دو منزلوں کو قافلے نے طے کیا ہے, تبھی 29 محرم کو سواد شام یہ قافلہ پہنچا. ایک ایک دن میں دو دو منزلیں, یعنی جس قافلے کو ان منازل کو 36 38 40 دنوں میں طے کرنا تھا, یہ طے کیا ہے 18 دنوں 19 دنوں. اور کیفیت کیا ہے؟ جانے والے جانتے ہیں اور پہچاننے والے پہچانتے ہیں کہ جب بیویاں پہنچی ہیں مدینے اور ایک مرتبہ نوحہ کیا ہے روضہ رسول پر, تو وہ فکرے آپ نہیں بھولنے چاہیے آپ کو کہ جہاں مدینہ کو جدنا لا تقبلینا قبل حسراتی ول احضانی جینا خرجنا منکا بے اہلینا جمعا رجانا بلا رجالی ولا بنینا. اس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہے کیا؟ مدینے ہم بڑے محزون آئے ہیں, مدینے ہم بڑے مغموم آئے ہیں, مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر, مدینے ہم لٹ کے آ رہے ہیں, مدینے ہم لٹا کے آ رہے ہیں, مگر اس کے آگے ابھی بھی ابن کلثوم نے اور انتہا کر دی. ایک عجیب منزل پر مدینے جب ہم جا رہے تھے ہماری گودیاں بھری ہوئی, مدینے اب ہم آئے ہیں ہماری گودیوں میں بچے نہیں ہیں. کہاں گئے وہ بچے؟ آپ کو معلوم ہے کوفہ سے شام تک 40 قبریں ہیں, چھوٹی چھوٹی قبریں کہ جب شتر برہنہ سے کوئی بیوی یا علی کہتی تو میرا ایک بچہ زمین پہ گر گیا, ایک بچہ زمین پہ گر گیا. 40 قبور ہیں, مقاتل میں یہ ہے 40 قبریں ہیں چھوٹی چھوٹی جو راستے کا تعین کرتی ہوئی نظر آتی ہے, یعنی کبھی کوئی ظاہر آئے. اور یہ حق کیسے کہ یہ قافلہ کیسے گیا؟ تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہادی بن جائیں گے, رہبر بن جائیں گے, رہنما بن جائیں گے, جو زائرین کو اس طرح سے ان کے اصل سے ملا دے.
وہ بچے یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جہاں شیرخوار بچوں نے رہنمائی کی ہے, جہاں شیرخوار بچوں نے راہنوردی کی ہے, یہ وہ گھرانہ ہے. عزیزو بس یا علی کی آواز آتی, یا علی کی آواز آتی اور بیویاں ایک مرتبہ سر پیٹ کی رہ جاتی, قافلہ آگے بڑھ جاتا. سنسان راہوں سے چلا, بیابانوں سے چلا, جنگلوں سے چلا, فقط اس لیے کہیں مسیب کا لشکر حملہ کر کے سر حسین ابن علی کو نہ لے جائے. اب جب سوادے شام اور منزل آئی دمشق کی, تو دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں ہزار افراد پر مشتمل مجمع ہے. امام زین العابدین فرماتے ہیں پہلی مرتبہ میں نے تحیر کو دیکھا ہے اپنی کھپی کے چہرے پر, پہلی مرتبہ میں نے رنگ کو دیکھا ہے کہ تغیر پا رہا تھا, میری کھپی کا رنگ تھا کہ فخ تھا شام کی سرحدوں میں داخل ہوتے ہوئے. اور جب دمشق کے نزدیک یہ قافلہ پہنچا ہے تو بس یاد رکھیے, حکومت تو ہے یزید کی اور کیفیت یہ ہے کہ میری شہزادی بس روایت خود کر رہی ہے کہ اتنا اجتہام تھا کہ لوگ ٹوٹے پڑ رہے تھے, ناکوں سے ٹکرا رہے تھے, ناکوں کے سامنے آ رہے تھے, ہزار افراد کا مجمع تھا اور ایک مرتبہ قافلہ تھم چکا تھا. کئی ساعتوں پر ایک مرتبہ اس قافلے نے اپنے آپ کو آمادہ کیا کہ ٹھہرا دیا جائے تاہم کہ اس کا حکم نہ آ جائے, مگر آج میں صرف ورود پڑھنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ مسجد سے ایک ضعیف نکلا اور ایک مرتبہ اب جب ان سروں کو دیکھا اور قافلے کو دیکھا تو بے اختیار آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے کہا, الحمدللہ الذی قتلکم واہلککم. تعریف ہے اس رب کی کہ جس نے تمہیں قتل بھی کیا, تمہیں ہلاکت سے ہمکنار بھی کیا. ایک مرتبہ جناب امام چہرم نے سورت کو غور سے دیکھا اور یہ کہا, کیا کہہ رہا ہے, کہا کہ میں نے اس کی تعریف کی ہے پیدا کرنے والے کی, مجھے معلوم ہوا تھا ہمارے امیر کے خلاف کچھ لوگوں نے بغاوت کی, ان کا قلعہ قمع کیا گیا, ان کو اسیر کیا گیا, ان کے امیر کو مارا گیا اور ان کو اسیر کر کے ایک مرتبہ یہاں تک لایا گیا. نزدیک آئے, ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توق آہنی ہیں. ایک مرتبہ نزدیک آ کے کہا, تو ہمیں جانتا ہے تم کون ہیں؟ کہا, نہیں جانتا. ہمیں جاننے کی بھی کیا ضرورت ہے, کہا, اچھا ہم پہچنواتے ہیں. کہا, قرآن کی آیت ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہا, جانتا ہوں, سورہ احزاب کی آیت ہے, ابھی قرآن پڑھ کے آ رہا ہوں. کہا, اس سے مراد کون ہے؟ کہا, ان سے تمہارا کیا تعلق ہے, یہ تو محمد کا گھرانہ ہے, اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کہا, اچھا تو نے سورہ شورا کی وہ آیت پڑھی ہے نا, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ. کہ جہاں تاکید ہے کہ دیکھو کچھ نہیں اجر رسالت مگر میرے قربیٰ کی مودت کا, پھر تو وہی تذکرہ کر رہا ہے. اے شخص نحیف, ایک مرتبہ کہا کہ تو نے قرآن کو پڑھا ہے. کہا, پڑھا ہے. کہا, کس کے حق میں یہ آیتیں آئیں؟ کہا, اہل بیت. پہچانتا ہے, جانتا ہے. کہا, چل کہو. کہا, میرا نام علی. کہا, باپ کا نام؟ کہا, حسین. کہا, علی بن الحسین؟ حسین کا بیٹا کون حسین؟ ارے علی کا بیٹا. کہا, ماں کا نام لو. کہا, فاطمہ زہرا. کہا, یہ فاطمہ زہرا کا گھرانہ ہے جو برائنہ شطر پر اس طرح سے فرار کیا گیا ہے. کہا, اے سب سے ضعیف ہم ہیں, نحن اہل بیت النبوہ فمعظم الرسالہ. ارے ہم ہیں وہ اہل بیت النبوہ کے اختیار کا مولا, مجھ میرے گناہوں کو معاف دیجیے. تقصیر ہو گئے, تلوار ہاتھ میں اٹھا نہیں سکتا, نحیف ہو, ضعیف ہو, مگر مولا اتنی اجازت دیجیے, یہ جو قافلہ ہے نا, یہ جو اونٹ ہے نا, ان کے آگے میں اپنے آپ کو لٹا دیتا ہوں اور ان سے کہیے کہ مجھ پر سے گزر جائے, تاکہ فاطمہ زہرا کے سامنے قیامت میں یہ کہہ سکوں, شہزادی آپ کی بیٹیوں کو میں نے برہنا سر نہیں دیکھا.
الہی و سیدی و مولانا و ربی, پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما, یہ پریشانوں کی پریشانیوں کو دور کر, یہ بیمار ہم کو شفا کامل عطا کر, بے روزگار ہمیں روزی مہیا, پرتگار میں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کی. تاجیر فرما ضرور.